محمد رسول الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے اور مالک الملک کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں طرح طرح کے انعامات اور احسانات سے نوازا ہے. ان احسانات کو اگر شمار کیا جائے تو انسان کے بس کی بات نہیں. کسی پنجابی شاعر نے بڑی لمبی فہرست شمار کی ان انعامات کی اور ان احسانات کی جو اللہ رب العزت نے انسانیت پہ کیے. اور اس کے ضمن میں اس نے یہ بات کہی کہ امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تے کل میویاں دے پڑے ہوئے باغ تیرے واسطے. کی کیتا رب دی جناب تیرے واسطے، اے آفتاب تیرے لئی مہتاب تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنا دے لال جا رسول تیرے واسطے. کہ اتنے انعامات کیے، اتنے احسانات کیے، ان انعامات اور احسانات میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان وہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو نبی سید الانبیاء ہے، جس نبی جیسا حسین و جمیل، جس نبی جیسا اعلی و ارفع مقام والا، اور جس نبی جیسا بزرگ اور اللہ کا مقرب بندہ اللہ تعالی نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا. نبی علیہ السلام کی شکل و صورت، آپ کی سیرت، جس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھا جائے آپ نمایاں نظر آتے ہیں اور بے مثال نظر آتے ہیں. آپ کا حلیہ مبارک، ان لوگوں نے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ پرانوار کا دیدار کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا. بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم بعد کے زمانے میں آئے، کاش کہ ہم اس وقت ہوتے. میں ہوتا تو وہ پاؤں دھو دھو کے پیتا، میں ہوتا تو وہ پاؤں دھو دھو کے پیتا، وہ مشروب رحمت ہے آب وفا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے اور آپ کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمسا شنا ہے، نہیں نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمسا شنا ہے، ربی سے جو پوچھا تو آگے سے بولی کہ مشرق سے جیسے کہ دن چڑھ رہا ہے، کبھی مشکو جس طرح کا نہ سوں گا، پسینہ ہے تیرا کہ اترے ہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ نرم، آپ کا پسینہ مشکو عطر و عبیر سے زیادہ خوشبودار۔ اور شاعر کہتا ہے، میں سانس میں فرش زمین ہوں تو سقف سما ہے، میں سانسوں کا مہمان تو موج ہوا ہے۔ اور دوسرا پنجابی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتا ہے کہ آپ کا، آپ کی شکل و صورت، آپ کا رنگ روپ، آپ کا حسن و جمال وہ کیسا تھا، اور کہتا ہے، او موٹیاں موٹیاں اکھیاں سنکھیاں، او موٹیاں موٹیاں اکھیاں سنکھیاں، جنہیں چہرے دے اتے ہی ہون رکھیاں، بنا سرمیوں سرمگی نظر آئیاں، بنا سرمیوں سرمگی نظر آئیاں، بناون والے نے سپیشل بنائیاں، خاموشی دے اندر تے بے حدی سوندے، خاموشی دے اندر تے بے حدی سوندے، جدوں گفتگو کردے موتی پروندے، جدوں گفتگو کردے موتی پروندے، سوہپن نفاست تے پھلاں دا چہرہ، سوہپن نفاست تے پھلاں دا چہرہ، میں قربان جاواں محمد دا چہرہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم مصور نے بس انتہا کر سکتی، مصور نے بس انتہا کر سکتی، بڑی ریگ دے نال تصویر گتی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دتا۔ کہ ان جیسا نبی اللہ نے نہ پہلے پیدا کیا اور نہ کبھی بعد میں پیدا کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا قد مبارک، نہ بہت زیادہ لمبا اور نہ بہت زیادہ چھوٹا، آپ کے بعد گنگریالے بال اور بہت زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے، داڑھی مبارک سینے کو ڈھانپ لیتی تھی، اور آپ کا جسم مبارک بالوں سے بالکل صاف تھا، صرف سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سی بالوں کی لکیر جاتی تھی، آپ کے پاؤں کی ایڑیاں دبلی پتلی تھی اور پنڈلیاں پر گوشت تھی، ہاتھ بھاری بھاری تھے، پر گوشت تھے، دندان مبارک اس طرح چمکتے تھے جیسے موتی ہوں، اور ناک اس کو باریک سی ابری ہوئی ناک جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تلوار ہو، اور آپ کی پلکیں مبارک، آپ کے رخسار مبارک، آپ کا رنگ سرخ اور سفید تھا، یعنی سفید رنگ سرخی مائل تھا، اور اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ جب عرب کا ایک بہت بڑا شاعر، اس نے اسلام قبول کیا اور آ کر نبی علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا تو فوراً کہنے لگا، وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم تر قط عين، کہ اللہ کے حبیب، آپ سے خوبصورت بندہ کبھی کسی آنکھ نے اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے حسین و جمیل، آپ سے بڑھ کر خوبرو نوجوان کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خلقتا مبرم من کل عیب، اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے آپ کی خلقت میں، آپ کی شکل و صورت میں، تو اس کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، خلقتا مبرم من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک کر کے پیدا کیا، کأنک قد خلقتا کما تشاء، جیسے کہ اللہ کو آپ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ مجھے ایسے بنا رہا، اور اللہ نے اپنی مرضی کے، آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بنایا۔ حسین و جمیل بھی. ایک صحابی بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے جناب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد میں تشریف فرما ہے, چاند کی چودہویں تاریخ ہے, چاند اپنے جوبن پہ ہے, چاند اپنی رانائیوں پہ ہے, چاند چمک دمک کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا ہے اور ریگزار عرب پہ اپنی سنہری کرنیں بکھیر رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں عجیب سا خیال آیا, میں نے کہا کہ آج میں اندازہ لگاتا ہوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے. صحابی کہتا ہے میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا, کبھی نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ پرنوار کی طرف دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا, آخر میں کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے چاند مدن نظر آیا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مجھے زیادہ خوبصورت نظر آیا. صورت کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ پیغمبر اللہ نے ہمیں دیے, اور سیرت کے اعتبار سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی, صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہاں قوم لوط کا تذکرہ کیا اور قوم لوط ان برائیوں میں مبتلا تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ برائیاں کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب دیا کہ ان کی بستیوں کو کھار کر آسمان کے پاس لے گئے اور وہاں سے پلٹا دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اے میرے حبیب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا جوانی میں بڑے بڑے لوگ بول جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی جوانی بھی بے داغ, آپ کا بچپن بھی بے داغ, آپ کی جوانی بھی بے داغ, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاک اور مبارک. وہ نبی, اللہ نے اس نبی کو جو شہر عطا کیا وہ شہر مدینہ طیبہ کے نام سے معروف ہے, اور مدینہ طیبہ وہ مبارک شہر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہر کے بارے میں دعا کی ہے اور یہاں تک فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. جو آدمی اس شہید ہو سکے کہ اس کو موت مدینہ طیبہ میں آئے تو وہ یہاں مرنے کی کوشش کرے, جس کو موت مدینہ طیبہ میں آئے گی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہر, اور وہ شہر جس کی طرف مسلمانوں کے دل کھنچے چلے جاتے, اللہ کا گھر بیت اللہ, اس کے بعد اگر دنیا میں مکے کے بعد اگر دنیا میں کوئی فضیلت والا شہر ہے تو وہ مدینہ طیبہ ہے. اور مدینہ طیبہ کی بہاروں کا کیا پوچھیں, ہم تو کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عین ایمان ہے. جس آدمی کے سینے میں سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اور اسی طرح آپ کے شہر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینے والوں کے بارے میں برا ارادہ رکھے گا, برا سوچے گا, اللہ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا مدینے میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ مدینہ برے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا. ان دنوں اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت بھی, اور کیا بات ہے مکے شہر کی, یہاں اللہ کا گھر ہے, کیا رونقیں ہیں اس شہر کی, اللہ کی کیا برکتیں اور رحمتیں وہاں برستی ہیں. اور پھر مدینہ طیبہ میں آئے اور مدینہ طیبہ رضی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں, اور جب جا رہے تھے وہاں سے رخصت ہو رہے تھے, وہ ہمارے نبی کا شہر ہے, وہ مدینہ طیبہ ہے, تو بار بار ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ چلی اس دیس نو سار بانا, چلی اس دیس نو سار بانا, جتے کیتا رسول اللہ ٹھکانا جے پر ہون تے مارا میں اڈاری جے پر ہون تے مارا میں اڈاری کراں زیارت جے تالے کرن یاری رسول اللہ تو صدقے جان میری رسول اللہ تو صدقے جان میری اے فانی زندگی قربان میری سنا اے سبا کچھ مدینے کی باتیں مدینے کی باتیں ہے جینے کی باتیں بڑی کیف ہے بڑی دل نشی ہے محمد کی باتیں مدینے کی باتیں. اور جب لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینے کے بارے میں کوئی بات سناؤ, مدینے میں آپ نے کیا دیکھا, پنجابی ہوں پنجابی زبان میں یہ کسی پنجابی شاعر کے شعر زبان پہ آ جاتے ہیں کہ کی دسا میں مدینے دا کی سونا کی دسا میں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا کی دسا میں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچدیاں وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ مانن نوں ہن جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اللہ مانن نوں ہن جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. ہمارا نبی بھی سب سے اعلیٰ, ہماری بستیاں بھی سب سے اعلیٰ, اور ہماری ہستی بھی سب سے اعلیٰ. جب اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا اور یہ احسان کیا تو میری بہنوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے سید الانبیاء نبی عطا کیے, مکہ اور مدینہ بہترین شہر ہمیں دیے, اسلام جیسا بہترین مذہب ہمیں دیا, قرآن جیسی اعلیٰ افضل اور مقدس کتاب ہمیں دی. تو پھر اگر ہم ان چیزوں کو پا لینے کے بعد, اللہ کی یہ نعمتیں حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر ہمارے دل میں اس اسلام پر عمل کرنے کی, اس اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تڑپ پیدا نہ ہو تو کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ کل میدان محشر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کے سامنے کون سا منہ لے کر آئیں گے؟ جب ہم سے پوچھیں گے اے میرے امتیوں, آپ نے میری سنت کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نے کیوں میری سنت کو چھوڑا؟ اس لیے جو وقت ملا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا اعزاز, اتنا مرتبہ, اتنا مقام, اس مقام اور مرتبے کا اندازہ فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے, وہ 50,000 سال لمبا دن ہوگا, ہر آدمی پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. لوگوں کی خواہش ہوگی کہ چلو ہمارا حساب کتاب بعد میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی صحیح, ہم اللہ تعالیٰ کم از کم ہمارا حساب ہی شروع کر دیں, بعد میں کوئی جنت میں جائے کوئی دوزخ میں جائے وہ اس کے اپنے اعمال. یہاں جو 50,000 سال لمبا دن ہے یہ میدان معاشر کی سختی ہے, یہاں سے تو ہمیں نجات مل جائے. آپ نے فرمایا پوری دنیا اکٹھی ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی, اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے باپ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کیجیے، اللہ ہمارا حساب شروع کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے اور کہیں گے بیٹو میں اللہ کے سامنے جا کر آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے جا کے کہو. قوم نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی وہ بھی معذرت کر لیں گے، قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے گی وہ بھی معذرت کر لیں گے، قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی وہ بھی معذوری ظاہر کر دیں گے، قوم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، پوری کائنات ان کے پاس آئے گی تو وہ بھی معذرت کر لیں گے. بالآخر وہ کہیں گے کہ اذهبوا الى محمد، اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ، ان سے جا کر درخواست کرو، وہ آپ کی درخواست کو رد نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پوری کائنات میرے پاس آئے گی اور ہم مجھ سے آ کر درخواست کرے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم التجا کریں کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دے، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے وہ طریقے سکھائیں گے جو آج مجھے یاد نہیں، میں اللہ سے وہ طریقے کر کے اللہ کی بڑائیاں بیان کر کے اللہ سے التجا کروں گا کہ اللہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دو. تو آپ نے فرمایا اللہ فرمائے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر مبارک آپ اوپر اٹھائیں گے. اللہ فرمائیں گے سل تو اتا وشفا تو شفا، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو سفارش کرنا چاہتے ہو سفارش کرنا چاہتے ہو کرو. تو کہ آپ نے فرمایا پھر میں کہوں گا اللہ ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع کر دو. یہاں بھی نبی علیہ السلام کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، آپ شفاعت کریں گے. اور جب لوگ جنتی جنت میں جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جنتی جا کر ان میں بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں لیکن جنت کا دروازہ کھل نہیں رہا. دربان سے کہتے ہیں، دربان کہتا ہے مجھے حکم ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے میں جنت کا دروازہ نہیں کھولوں گا. نبی علیہ السلام جائیں گے جنت کے دروازے پر اور وہاں دستک دیں گے. آپ دستک دیں گے تو دربان پوچھے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دربان کہے گا مجھے یہ آرڈر ملا ہوا تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے آپ نے دروازہ نہیں کھولنا. آپ جائیں گے، دروازہ کھل جائے گا تو پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جنت کا دروازہ بھی آپ کھلوائیں گے. اتنی عظمت والا نبی، اتنی فضیلت والا نبی جس کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، جس کے بغیر کوئی جنت کا دروازہ کھلوا نہیں سکے گا، اس نبی کی تعلیمات پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس لیے میری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اسلام کا ایک ایک مسئلہ، اسلام کا ایک ایک رکن، ایک ایک چیز ہمیں سمجھا دی. جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اسلام لانے کا واقعہ اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں کہ فارسی نسل کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، خاندان ملک سب کچھ چھوڑ دیا. اور نبی علیہ السلام جب ان کا نام لیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے سلمان ابن الاسلام، سلمان اسلام کا بیٹا ہے. سلمان کا یہاں دنیا میں جو باپ تھا اس کا پتہ نہیں کون تھا، اور وہ مجوسی تھا. آپ کہا کرتے تھے سلمان ابن الاسلام، اور یہ بھی کہا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں اسلام کی ہر ہر چیز سکھاتے ہیں، ہمیں سب کچھ سمجھاتے ہیں، تو بھلا یہ بھی بتاؤ کہ واقعتاً ایسے ہی ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں واقعتاً ایسے ہے، نبی علیہ السلام نے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہمیں سمجھایا،
حتیٰ کہ ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی سمجھائے کہ آپ نے بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا ہے اور وہاں داخل ہو کر آپ نے بیٹھنا کیسے ہے. آپ نے یہاں تک ہمیں سمجھا دیا, کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. جب شریعت کو نبی علیہ السلام نے اتنا واضح طور پر پیش کیا, ایک ایک مسئلہ ہمیں سمجھایا, تو ہمیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کے بارے میں ہمارے نبی کی سنت کیا ہے, اس معاملے میں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. دنیا میں لوگ ٹی وی پہ فلموں کے اندر اپنے ہیروز بنا لیتے ہیں, اگر وہ الٹی شلوار پہن لیں تو بڑے فخر سے پہنتے, نہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں, انہوں نے پہنی ہوئی ہم بھی پہن لیتے ہیں. اگر وہ قمیض گلے میں پہننے کی بجائے ٹانگوں پہ باندھ لیں تو بڑے شوق سے باندھ لیتے ہیں. اگر وہ عورتیں اگر اپنے بال منڈوا دے تو ان کو ماننے والے بڑے شوق سے منڈوا دیتے کہ انہوں نے منڈوائے ہوئے. جب دنیا کے لوگوں کو آئیڈیل بنانے والے وہ غیر مسلم لوگ, وہ اپنے جن کو وہ اسوا سمجھتے ہیں, جن کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں, ان کی خاطر اتنا کچھ کر لیتے ہیں, تو ہمارا محبوب, ہمارا قائد, ہمارا اسوا اور ہمارا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے, پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیوں نہ کریں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے اچھے بھلے ہاتھ کام کرتے ہیں, الٹے ہاتھ کے ساتھ کھائیں گے اور پیئیں گے, جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, سیدھے ہاتھ کے ساتھ کھاؤ, الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اسی طرح باقی کام نبی علیہ السلام نے ایک ایک مسئلہ کر کے بتایا. میری بہنوں, اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ اتنا اعلیٰ نبی آپ کو دیا تھا, اعلیٰ دین آپ کو دیا تھا, آپ نے اعلیٰ نبی کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا دامن پکڑا, اعلیٰ کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتابیں پڑھنے کی کوشش کی, اعلیٰ بستیاں آپ کو مکہ اور مدینہ دی تھی, لیکن آپ کبھی کوفے میں گئے, کبھی بصرے میں گئے, کبھی پاک پٹن گئے, کبھی لاہور شریف گئے, کبھی ملتان شریف گئے, آپ نے اور بستیاں شریف بنا لی. آپ جواب دو کہ ان بستیوں کا مدینے اور مکے کے ساتھ کیا تقابل تھا, کیا نسبت تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر, آپ کی سنت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا طریقہ اپنا لے. ہو مسلمان لیکن وہ مکے کو چھوڑ کر لاہور میں, اجمیر میں, کوفے اور بصرے بغداد میں چلا جائے. ہو مسلمان اور وہ مدینہ طیبہ جیسے شہر کو چھوڑ کر دوسری بستیوں کو ڈھونڈتا پھرے, اس کی مسلمانی کا کیا کہنا. اس لیے میری بہنوں, اللہ تعالی نے ہمیں جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے, ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی. جہاں اسلام جیسا دین نہیں ہے, جو اس مذہب سے دور ہیں لوگ, ان لوگوں کے ہاں شرم و حیا کوئی معیار نہیں ہے, وہاں ماں اور بہن میں کوئی تمیز نہیں ہے, وہاں بیوی اور بہن میں کوئی تمیز نہیں ہے, وہاں گائے اور خنزیر میں کوئی تمیز نہیں ہے, وہاں